أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا جهدهم دون الحسين عليه السلام. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، بانیان مجالس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بروز حشر اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، تربیت اولاد کے موضوع پر ہماری بات جاری ہے، اور بچے کے عمر کے پہلے 7 سال کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. کل آپ کی خدمت میں کچھ عرائض عرض کی تھی، آج مزید کچھ نکات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسا کہ کل کی گفتگو میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ اب چونکہ زیادہ تر ہم عملی نکات پریکٹیکل باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں، تو نسبتاً واقعات اور جو کہانی کی شکل میں بات کی جاتی ہے وہ نسبتاً کم ہے، کیونکہ پریکٹیکل بات آپ سے زیادہ ہو رہی ہے. ایک عنوان جو ہے جیسا کہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اللہ کے نبی نے پہلے 7 سال میں بچے کو بادشاہ قرار دیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا پہلے 7 سال میں بچے کو بالکل آزاد چھوڑنا ہے، کچھ بھی کر دے، نقصان کرے، توڑ پھوڑ کرے، بہت دوسروں کا نقصان کر دے، بدتمیز بن جائے؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اصول نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ آزادی مراد نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ رویہ ایسا ہو کہ آپ اس کی توہین کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی توہین کر کے یا اس کے اوپر زبردستی کر کے، سختی کر کے، کوئی جسمانی سزا دے کر یا اپنا روب دکھا کر، اپنا ڈر اس کے دل میں بٹھا کر اس کو پابند کریں، یہ منع ہے. باقی اس کی تربیت کے لیے جو انداز ہونا چاہیے، جو آج کا پہلا نقطہ ہے، کہ پہلے 7 سال میں بچے کو کسی غلط چیز سے یا ایسا کسی کام سے کہ جو نقصان دہ ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو روکنا کیسے ہے؟ عموماً ان 7 سالوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ روک ٹوک کریں، بات بات پر روکیں، اسے منع کریں، اس کا نقصان ہوتا ہے. وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، آپ اس کو روک دیں، گر جاؤ گے. آپ اسے روکیں گے، سیڑھیاں چڑھنے سے منع کریں گے، تو زندگی میں مشکل کاموں میں یا کبھی مشکل حالات پیدا ہوں گے تو ان مشکل حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا آپ کی روک کی وجہ سے. اب بچہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے، روکنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ گرے گا بھی. ویسے تو تربیت کے جو ماہرین ہیں، جو حوضے میں بیٹھے ہیں، قم میں، ایران میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی، ان سے یہ بات ہوئی کہ اگر بچہ ایسی جگہ چڑھ گیا ہے کہ وہاں سے کودے اور ہڈی ٹوٹ جائے، تو ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ بھائی اللہ نے ہڈی بنائی ہی ٹوٹنے کے لیے، کیونکہ ہڈی کا سسٹم یہی ہے کہ ٹوٹتی ہے تو جڑ جاتی ہے، ٹوٹتی ہے تو جڑ جاتی ہے. اس میں ٹوٹنے کا مسئلہ ان کے نزدیک خیر ایسا ہے. لیکن حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے گھر کی سلام، اپنے گھر کی آرائش، اپنے گھر کی سیٹنگ، اگر آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، 7 سال سے کم عمر کا بچہ آپ کے گھر میں موجود ہے، تو آپ اپنے گھر کی سیٹنگ اس انداز سے کریں کہ اس کو منع کرنے کی نوبت نہ آئے. آپ نے ساری چیزیں، وہ چیز کی جو ٹوٹنے والی ہے، وہ چیز کی جس کی وجہ سے اسے کوئی زخم لگ سکتا ہے، اس کو خود کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا کسی قیمتی چیز کا نقصان ہونے والا ہے، تو آپ اپنے گھر کی آرائش اس طرح سے کریں کہ وہ اس کی پہنچ سے دور ہو، اس کی پہنچ میں نہ ہو. سیڑھیوں والی بات میں نے عرض کی، سیڑھی پر چڑھنا بچے جو ہی دیکھیں گے اس نے چڑھ جانا ہے. اب 2 سال 2.5 سال کا بچہ ہے، وہ سیڑھیاں چڑھ کے چھت تک پہنچ چکا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا ہے، تو اب یہاں پہ منع نہ کریں، آپ خود ساتھ چلے جائیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ اگر گرتا ہے تو آپ اس کو سنبھال لیں، اسے چڑھنے دیں، اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانے دیں. بچے کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تجسس ہے، اس کے اندر ایک بھوک ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہے. مثلا اگر سیڑھیاں ہیں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اوپر جا کے دیکھے اوپر کیا ہے. اسی طرح آپ جیسے کبھی کھلونا لا کے بچے کو دیا جاتا ہے تو وہ کھول کے چیک کرتا ہے، توڑ کے کھول کے، کیونکہ وہ اندر سے دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر وہ ہوتے گاڑی ایسی پیچھے کرے تو چل پڑتی ہے. تو بچے کا دماغ ہے، تجسس ہوتا ہے اس کا. اگر سکول نے بند نہیں کیا ہوا ہے تو اب اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، وہ کھول کے دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی اس کے اندر ہے کیا کہ اس کو پیچھے کروں تو چل پڑتی ہے. تو یہ تجسس اس کے اندر ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کی کھوج لگاتے رہتا ہے، وہ چیزوں کو توڑتا ہے، کھولتا ہے. یہ اس کے اس تجسس کی تسکین کے لیے.
لیکن والدین کے لیے اس کو برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ابھی کل کھلونا لا کے دیا تھا, آج توڑ دیا ہے یا آج کھول دیا ہے, تو آپ جب لا کے دے دیا ہے تو اب اس کی ملکیت ہے, اسے کرنے دے جو کر دے, یہ اس کا کام. پہلے 7 سال میں اگر بچے کو روکنا ہے, اگر بچے کو منع کرنا ہے تو منع کرنے کا انداز کیا ہے؟ دیکھیں, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو کہا جائے کہ یہ مت کرو, یہ نہ کرو. قرآن نے جو انداز دیا وہ اور ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے حضرت آدم اور حوا, جناب حوا کو جنت میں بھیجا اور ان سے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, پہلی بات, اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں, اس باغ میں رہو. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور اس باغ میں جو تم کھانا چاہو, جہاں سے کھانا چاہو, جتنا کھانا چاہو کھاؤ. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, جو تم کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ, لیکن بس اس درخت کے پاس مت جانا. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہاں دو چیزیں, تین چیزیں بلکہ, پہلی بات, منع کرنے سے پہلے متبادل دکھا دیے, اے آدم رہو جنت میں, جو چاہتے ہو کھاؤ, پھل کھاؤ, پانی پیو, شہد کھاؤ, جو کچھ یہاں دستیاب ہے ساری نعمتوں سے استفادہ کرو, اس درخت کے پاس مت جاؤ. پہلے آپشنز بتا دیے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے, تمہیں کیا کیا کرنے کی اجازت ہے, پہلے یہ آپشنز بتا دیے. پھر کہا ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, صرف یہ نہیں کہا نہیں جانا, اس کے بعد وجہ بھی بتائی, ہاں اگر اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالم ہو جاؤ, ظلم کرنے والے بنو. ہم جب بچے کو روکتے ہیں تو ہم متبادل نہیں بتاتے اس کو, ہم بس روکتے ہیں یہ نہ کرو. اگر وہ ہم سے, ہمارے روب میں ہے, ہم سے ڈرتا ہے, گھبراتا ہے, تو وہ پوچھ بھی نہیں پاتا کہ کیا کروں پھر. اگر تو اس میں حوصلہ ہوگا تو پوچھے گا آپ سے کہ کیا کروں. تو قرآن اگر کسی چیز سے منع کرتا ہے, اس کی روش قرآن کی ہی ہے. قرآن چاہتا ہے کہ اسراف نہ کرے, یہ قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اسراف مت کرو. انداز کیا اپنایا, کلو اشربو, کھاؤ پیو, کلو اشربو, پہلے بتایا کھاؤ پیو, جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو, حلال میں سے, طیبات میں سے. ولا تصرفو, اسراف مت کرو, کلو اشربو, ولا تصرفو, کلو اشربو پہلے بتایا, کرنا کیا ہے بتا دیا, آپشنز دے دیے, بیٹا یہ والی گیم مت کھیلو, یہ والا کھیل مت کھیلو, یہ مت کرو. نہ, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, کم سے کم پہلے 7 سال میں آپ اسے بتائیں کہ کیا کرنا ہے, اسے بتائیں کہ یہ کھیل لو, یہ کھیل لو, یہ کھا لو, یہ کر لو. جب منع کریں یہ مت کرو, پھر اس کی وجہ بتائیں کیوں نہ کرو. عموماً والدین یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ چھوٹا بچہ, اسے سمجھ نہیں آئے گی, اسے منع کریں گے اسے سمجھ نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہے. اور ایک چیز, یہ اولاد کی تربیت دراصل والدین کی تربیت ہے, اصل میں ماں اور باپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, بچہ بھی تربیت پا رہا ہے اور ماں اور باپ کی بھی تربیت ہو رہی ہے. بالکل چھوٹا بچہ ہے, مثلاً 1 سال کا ہے, 7-8 مہینے کا ہے, 4 پاؤں چلنے لگا ہے, وہ اگر ایسی چیز کی طرف جائے کہ جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے, اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کا سادہ سا طریقہ ہے, اگر وہ جا رہا ہے بائیں طرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی چیز کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے, پکڑنے کے لیے جا رہا ہے کہ جو نقصان دہ ہے اس کے لیے, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کل میڈیا کی زبان میں اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا. پروپیگنڈا آپ کریں گے تو بچہ واپس آ جائے گا. کیا کریں گے؟ بائیں طرف جا رہا ہے, آپ بیٹھے ہیں گھر میں, اگر کوئی آپ کے ساتھ بیگم آپ کی بیٹھی ہے, या बड़े बच्चों में से कोई बैठे, आप लोग एक काम करें, आप लोग दाएं तरफ देखें और इंतहाई हैरत की आवाज़ निकालें, उफ खुदाया, बुलंद आवाज़ में। तो जब वो बच्चा आवाज़ सुनता है कि ये कुछ और हो गया, तो वहाँ से मुड़ के देखता है तो आप भी ऊपर कहीं देख रहे हैं, वापस आ जाते हैं। उसे लगता है कि इस तरफ कोई ज़्यादा अहम काम हो गया, ये बड़े सारे उधर देख रहे हैं। एक दफ़ा वापस आ जाए तो कोशिश करें कि किसी माकूल चीज़ को देख के प्रोपेगेंडा करें, क्योंकि बिल्कुल सिर्फ प्रोपेगेंडा हो तो अगली दफ़ा नहीं आएगा। तो अगली दफ़ा उसे पता होगा कि मुझे रोकने के लिए आवाज़ें निकाल रहे हैं। किसी माकूल चीज़ को देखकर हैरत का इजहार करें, या अल्लाह कहें, या रसूल अल्लाह कहें, कोई भी ऐसा अल्फाज, कोई ऐसा जुमला कि जिससे बच्चा मुतवज्जो हो, वापस आ जाए। जैसे हुक्म है फिक्र में, हुक्म है आप नमाज़ पढ़ लें, आपने देखा कि बच्चा किसी नुकसानदेह चीज़ की तरफ जा रहा है, अब उसको रोकने का तरीका क्या है? पहला मरहला, पहला मरहला, आप जो तिलावत कर रहे हैं नमाज में, आप जिक्र की आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, अब बच्चा वहाँ से अब आपकी आवाज़ या का नअबुदु व या का नस्तईन, तो वो मुतवज्जो हो जाता है कि ये है। अगर फ़र्ज़ करें आपकी इस आवाज़ से ना हो और बच्चा वाकई किसी नुकसानदेह, जो उसकी जान के लिए ख़तरा है, उस तरफ जा रहा हो, तब नमाज़ तोड़ने का हुक्म है कि जाकर उसको उठा लिया जाए। तो ये मना करने का जो अंदाज़ है, एक तो ये कि उसकी तवज्जो हटाएं, पहला जो नुक्ता अर्ज़ किया, पहले उसे मुतबादिल बताएं कि क्या करे, फिर उसे रोकें, फिर रोकने की वजह बताएं, ये तीन चीज़ें। दूसरा ये बताया कि बिल्कुल छोटा बच्चा अगर किसी नुकसानदेह काम की तरफ जा रहा है तो उसको मुतवज्जो कराने का तरीका ये है कि उसकी तवज्जो हटाई जाए, उसकी तवज्जो उस चीज़ से हटाकर दूसरी तरफ कर दें, तो आपको मना करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तीसरी बात जो अहम है, आपने रोकना है, रोके ज़रूर, पहले 7 साल में भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा है कि जो नुकसानदेह, तो रोकें, लेकिन किस तरह रोकें? जैसे किसी बादशाह को रोका जाता है, वो बादशाह है ना, आप बादशाह को रोकें। आप मसलन, हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी बादशाह को ओए कह के पुकारा जाए, ओए मसलन जा रहे, बादशाह को ओए तो नहीं कह सकते ना आप, अल्लाह के नबी ने कहे वो बादशाह है, सरदार है, उसको सरदार की तरह पुकारे, उसको उसी तरह कहें कि जिस तरह बादशाह को कहा जाता है। और हमारे यहाँ तो बादशाहों को किस तरह पुकारा जाता है, कैसे कहा जाता है, ये हमें बचपन से हमने देखा है, ड्रामों में भी देखा है कि वो कॉर्निश बजा लाते हैं, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। वैसे अगर आप कॉर्निश भी बजा लाएँ तो बच्चा महजूज होता है, वो रुक जाता है उस काम से, उसको ज़्यादा दिलचस्पी इस तरफ नज़र आती है। लिहाजा मना करें, लेकिन उस तरह मना करें जिस तरह बादशाह को मना किया जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
माशाल्लाह
जी, माशाल्लाह, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं इनकी गलतियां बतानी, मैं यहाँ वालिदैन की गलतियां बता रहा हूँ, मैं बच्चों का वकील हूँ और मैं गलतियां वालिदैन की बता रहा हूँ। बच्चे जो हैं ये वो मज़लूम हैं कि जिनका हक़ लौटाने का इमाम हुसैन ने अमर बिलमारूफ़ और नहीं मुनकर का माना ये बताया कि मज़लूम का हक़ लौटाओ, तो मैं इनका वकील हूँ और इस वक्त केस चल रहा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कर्बला वालों पर जोर से जरा मेहरबानी फरमाए, आवाज़े बुलंद सलावात।
दूसरा एक अहम मरहला जिसकी तरफ रवायात में भी तवज्जो दिलाई गई है और कुरान मजीद में भी एक आयत इस मौजू पर جو اس کے مضر اثرات کے بارے میں ہیں. وہ ہے بچہ, چھوٹا بچہ اپنے ہم عمر سے بہت جلدی سیکھتا ہے. والدین کی نسبت ہم عمر سے, اگر بہن بھائیوں میں جو اوپر تلے ہوتے ہیں, جن کا آپس میں سال دو سال کا فاصلہ ہو, وہ اکٹھے رہتے ہیں زیادہ, بے شک بہن بھائی ہوں وہ اکٹھے رہتے ہیں, ان کے دونوں جھگڑا بھی ان دونوں کے درمیان ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں. جتنا یہ گیپ آتا ہے, مثلاً بہن بھائی میں چھ سال کا گیپ ہے تو ان کے آپس میں دوستی بہت مشکل سے ہوتی ہے. وہ بڑا چھوٹا استاد شاگرد بنتے ہیں, دوست بنتے ہیں, وہ جو اوپر تلے ہوتے ہیں ان کے آپس میں دوستی بھی ہوتی ہے اور جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا آپس میں. عموماً ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر نا, جن بچوں کا آپس میں سال دو سال کا فرق ہے, ان کے آپس میں لڑائی ہر روز ہوتی ہے. تو یہ اصل میں محبت ہے, یہ لڑائی کچھ عرصے میں دیکھیں گے آپ جب بڑے ہوں تو ان کے اصل میں آپس میں محبتیں زیادہ ہوتی ہیں, جو بچپن میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو موضوع ہے وہ یہ کہ آپ کو متوجہ رہنا ہے کہ آپ کے بچے میں پیدا ہونے والی صفات کہاں سے آ رہی ہیں, اسکول میں کس بچے کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے, کس کے ساتھ دوستی ہے. اب یہ چاہے سات سال کے اندر اندر کے بچے ہوں یا اس سے اوپر کے, والدین کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دوستوں کے بارے میں معلوم کریں کہ میرا بچہ, اس کی دوستی کن کے ساتھ ہو گئی ہے. قرآن مجید میں آیت ہے, غالباً سورہ فرقان میں ہے, حفاظ بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے, سورہ فرقان میں یا لیتنی لم اتخذ, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بروز قیامت انسان کو جب اس کے اوپر جہنم کی سزا اس کو مقرر کر دی جائے گی, اس کے لیے جہنمی ہونا متفق ہو, سزا اس کے لیے اعلان ہو جائے گا, تب کہتے ہیں وہ کہے گا, جب اس کو جہنمی اعلان ہو گیا, سزا دے دی گئی کہ اب تم جہنم میں جانے والے ہو, تو وہ کاش کہتا ہے, وہ اپنی حسرت کا اظہار کرتا ہے. اور کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, مرد ہو یا خواتین ہوں, بچیاں ہوں چاہے سہیلیاں, کن کو بنایا ہے, دوست کس کو بنایا ہے, ہم سب بھی, ہم خود بھی, ہم اپنے دوستوں کو چیک کریں, ہمارے دوست کیسے ہیں, کن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, آیا جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے متقی ہیں, نیک ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں, با ایمان ہیں, تو وہی اثرات ہمارے اندر بھی آ جائیں گے. بچے کو دیکھیں کہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. ویسے تو اب اسکول میں بھیجنے کے بعد ہمارا واسطہ کم ہی ہوتا ہے بچوں سے اسکول کے معاملے میں, لیکن آپ کو چیک کرنا چاہیے, اگر آپ کے بچے میں کوئی ایسی منفی عادت آ رہی ہے جو آپ کے گھر کے کسی فرد میں نہیں ہے, مثلا بچہ گالی دے رہا ہے, نعوذ باللہ گالی دے رہا ہے, کوئی گندی بات کر رہا ہے, اور آپ کے گھر میں نہ آپ گالی دیتے ہیں, نہ خاتون خانہ کی طرف سے ایسا کوئی مسئلہ ہے, نہ گھر کا کوئی اور فرد گالی دے رہا ہے, سادہ سا ہے, بچہ گالی باہر سے سیکھ کے آیا ہے, اور باہر کس سے سیکھتا ہے؟ اپنے ہم عمر سے, اپنے دوست سے. ہم عمر کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے بچے کی, اور یہ ضرورت بھی ہے. اگر آپ کا بچہ آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ نہ کھیلے تو اس کی بہت ساری صلاحیتیں مر جاتی ہیں, خود شجاعت مر جاتی ہے. بچہ اگر ہم عمر کے ساتھ نہ کھیلے تو اس کو جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کی ہڈی مضبوط نہیں ہوتی ہم عمر کے ساتھ نہ کھیلنے کی وجہ سے. لہٰذا ہم عمر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا بہت ضروری ہے. تو جن والدین کے بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نہیں ہیں وہ بہت نازک بن جاتے ہیں, بے شک دماغی طور پر ذہین ہوتے ہیں لیکن جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں. وہ کسی بھی مشکل جگہ پر, کسی بھی مقابلے والی جگہ پر ان کا بدن جواب دے جاتے ہیں وہاں پر. ایک عورت بہت گھبرائی ہوئی مولا علی علیہ السلام کے پاس آئی, آ کر کہا مولا میرا بچہ چھوٹا ہے, چھوٹا, اور وہ بالکل کنویں کے دہانے پہ کھڑا ہے, کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا کیونکہ جو بھی آگے جائے گا تو اس نے کنویں میں گر پڑنا ہے, مولا کیا کروں؟ آپ نے کہا اس کا ہم عمر بچہ لے کے جاؤ, بس اس بچے کو چھوڑ دو, بچے کو اپنے پاس کھیلنے دو, اپنے ایک ہم عمر بچے کو لے جاؤ, اس کو کنویں سے دور کوئی چیز دے کر, کوئی مٹی یا کسی بھی چیز کے ساتھ کھیلنے پہ لگا دو, بس یہ کر لوں. ये औरत गई एक छोटे बच्चे को उसी के साथ के बच्चे को लेके, उस बच्चे को कुएं से दूर एक जगह उसको खेलने पे लगा दिया। छोटे ने जो ये देखा वो अपने होमवर्क बच्चे को खेलते हुए कुआं छोड़ के सीधा बच्चे के पास आ गया, क्योंकि हमउमर अपने हमउमर के साथ अट्रैक्शन होती है, वो जाता है उसकी तरफ। और अजीब बात यह है, आप इसका तजुर्बा किया भी क्या है, बच्चों की ज़ुबान नहीं होती। हमउमर जो होते हैं ना, एक एज के बच्चे, छोटे 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, आप 4 साल के 8 बच्चे ले लें जो अलग अलग ज़ुबानें बोलते हैं। एक उर्दू बोलने वाला है जिसको और कोई ज़ुबान नहीं आती, एक पुश्तो बोलने वाला लें जिसको और कोई और ज़ुबान नहीं आती, अरबी वाले को लाएँ, फारसी लाएँ, फ्रेंच लाएँ, टर्किश लाएँ, 8 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों वाले बच्चे, 3 साल की उम्र के 8 बच्चे ला के उनको आप छोड़ दें। आप आधे घंटे बाद देखेंगे वो 8 के 8 एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे होते हैं, बोल अपनी ज़ुबान रहा होता है लेकिन अगले बंदे को समझा देते हैं। खैर ये गुर और भी लोगों में होता है। हमारे जब हम ज़ियारात पे गए थे तो हमारे काफ़िले में यहाँ लाहौर के एक दोस्त थे, लेकिन बहुत शरारती भी थे, बहुत तेज़ थे। वो इराकी ड्राइवरों को पंजाबी में समझाता था कि हम तुम्हें कितना किराया देने वाले हैं, सीधा सीधा पंजाबी कहता था इस पर बस ज़्यादा नहीं देना मैंने, और उसे समझा भी देता था, हाथ हाथ अपने हिला हिला के, और अगले को समझ आ रही होती थी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सीधा पंजाबी में बोलता था, समझा देता था उसको। तो बच्चे आपस में बोले बगैर अपनी बात समझा देते हैं। एक नुक्ता है, बाज़ औक़ात बच्चा आँख, कान, ज़ुबान, हाथ, इन सब की हरकतों के अगर ये मुतहरिक न भी हों तो रूह रूह से असर ले रही होती। अगर बहुत ज़्यादा देर किसी बुरी सिफत वाले बच्चे के साथ आपका बच्चा बैठ गया तो वो सिफत आजकल की ज़ुबान में कहें तो वो ब्लूटूथ के ज़रिए इसमें भी आ जाती। लिहाजा दोस्ती वाले मामले पे गौर करने की बहुत ज़्यादा ताकीद भी है, ज़रूरत भी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दुरूद पढ़ के थोड़ा सा अगर इस तरफ आप आगे हो जाएंगे तो बाद में आने वालों के लिए जगह बनेगी। फिर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बार दीगर सलावात अज़ान मोहतरम। एक नहायत अहम मौजू है और नहायत कुछ ना कुछ ख़तरनाक भी है, क्योंकि बाज़ चीज़ें आसानी से काबिल हज़म नहीं होती, क्योंकि हम पहले से कुछ नज़रियात हमने बनाए होते हैं और जब उन्हें तोड़ना होता है तो वहाँ ज़रा दिक्कत होती। जो नुक्ता है और अहम है वो ये है कि बच्चों की ग़िज़ा क्या होना चाहिए, क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। ग़िज़ा के असरात मोहलिक हैं, तबाह कुन हैं। याद रखे जो जिस्म नाकिस होता है वो उसकी रूह भी नाकिस हो जाती है, जिस्म का नक्श रूह का नक्श बन जाता है, जिस्म की कमज़ोरी रूह की कमज़ोरी बन जाती है। नाकिस जिस्म के साथ इबादत में लज्जत नहीं आती, कमज़ोर लागर और ऐसा जिस्म कि जो बीमार हो, बीमार जिस्म के साथ मानवी तरक्की मुमकिन नहीं होती। इंसान को मानवी तौर पर, रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए उसके बदन का उसकी रूह का के साथ साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। और छठे इमाम के बकौल एक नवाला, एक नवाला भी इंसान के बदन का हिस्सा बन जाता है, एक नवाला भी। अब ग़िज़ा का जो मसला है उस पर क़ुरान ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। सूरह अबस पारा नंबर 30 में है, सूरह अबस, अबस व तवल्ला, उस पर एक नुक्ता से। अबस मुंह बनाने को कहते हैं, अबस व तवल्ला, उसने मुंह बनाया और रुख फेर लिया। शेख मुतहरी कहते हैं बाज़ लोग अबूस चेहरे वाले होते हैं, हर वक्त उनका मुंह लटका हुआ होता है, खिले हुए चेहरे के साथ नहीं होते, वो समझते हैं कि वो बारोब शख्सियत वाले हैं। तो वो बारोब शख्सियत नहीं, याद रखिएगा, अबूस चेहरा مومن کا کبھی بھی چہرہ ابوس نہیں ہوتا, منہ لٹکا ہوا نہیں ہوتا. مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کا چہرہ ہر وقت کھلا ہوا ہوتا ہے, کھلے چہرے کے ساتھ ہوتا ہے مومن, مسکراہٹ کے ساتھ ہوتا ہے, تبسم کے ساتھ ہوتا ہے. اور مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خلافت سے دور رکھنے کے لیے جو وجوہات بیان کیے تھے, ان میں سے ایک وجہ جو غالباً دوسرے خلیفہ نے بیان کی کہ یہ ہر وقت تبسم کے ساتھ رہتا ہے, مسکراتا ہوا رہتا ہے, اور خلافت کے لیے ابوس چہرہ چاہیے جس کا منہ لٹکا ہوا ہو, ہر وقت کرخت چہرے کے ساتھ نہیں ہے. لہذا اگر آپ میں سے, ہم میں سے کسی کی اگر عادت بن گئی ہے کہ وہ منہ بنا کے رہتے ہیں گھر میں, تو وہ شگلن میں کہتا ہوں پہلے اچھی چائے بنانا سیکھ لیں, اس کے بعد پھر منہ بنانے کی اجازت ہے. اگر چائے بنانی نہیں آتی تو منہ بنانے کے تک بھی نہیں بنتی. درود پڑے محمد والے محمد. اس سورہ عبس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 24 ہے سورہ عبس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پہ غور کرے, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غذا کے بارے میں ریسرچ کرے, تحقیق کرے, غور کرے. یہ نہیں کہ جو چیز سامنے آ گئی تو اس کو کھا لیا, نہ, غور کرے کہ کیا کھا رہا ہے. پھر خدا نے آگے کھانے والی چیزوں کے کچھ گنوایا ہے کہ میں نے زمین سے چیزیں تیار کر کے تمہارے لیے نکالی ہیں, پھل تیار کر کے تمہارے لیے دیے ہیں کہ جنہیں تم آسانی سے کھا سکتے ہو, میں نے تیار کر کے دیے. سبزی ہے, پھل ہے, اناج ہے, اللہ نے گنوائے. اس کے بعد فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے غور کرے, کون سی چیز غذا کے طور پہ تناول فرما رہے غور کرنا ہے, دیکھنا ہے, کیا کھلا رہے بچوں کو غور کریں, کون سی چیز اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں غور کریں. ایک مشہور چاکلیٹ کا برانڈ ہے یہاں پر, ہمارے یہاں بھی بچے شوق سے کھاتے ہیں, اس کے مختلف اس کی وہ چیزیں آتی رہتی ہیں. ملیشیا میں اسی چاکلیٹ کو, کیڈبری کی جو چاکلیٹ آتی ہے, ڈیری ملک جو ہم لوگ شوق سے کھاتے ہیں, ملیشیا میں پکڑا گیا ہے اس کا, اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے, کیونکہ یہ لوگ سور کا گوشت نچوڑ کے اس کے رس کو شامل کرتے ہیں اپنے چاکلیٹ کے اندر, اس کا فلیور بنانے کے لیے, اور ملیشیا میں پابندی لگ چکی ہے. ہمارے ملک میں پابندی لگنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. چند سال پہلے آلپرز دودھ کے اوپر کسی نے کیس کیا تھا کہ بھائی آپ 1.5 لاکھ لیٹر دودھ خریدتے ہیں, یعنی آپ جو لیتے ہیں وہ 1.5 لاکھ لیٹر ہے, اور جو آپ کی پروڈکشن ہے وہ 8 لاکھ لیٹر ہے, وہ باقی 6.5 لاکھ کہاں سے آتا ہے. یہ کیس ہوا تھا, لیکن پھر جو ہمارے ہاں دستور ہے وہ کسی بڑی اور پاورفل سفارش کے نیچے دب کر خاموش ہو گیا. وللہ یہ سوال میرے خیال میں تو عقل بھی پوچھتی ہے کہ 1.5 لاکھ لیٹر اگر لیتے ہو تو اس کو 8 لاکھ کیسے بناتے ہو, یہ گر دوسروں کو بھی سکھا دو تاکہ خالص دودھ کو 1.5 لاکھ سے 8 لاکھ کیسے بنایا جاتا ہے, یہ گر سیکھ لیں تو جو ڈیری چلاتے ہیں ان کا کافی فائدہ ہوگا. درود پڑے محمد والے محمد. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, غور کرے انسان کے کیا کھا رہا ہے. بازار سے جو بھی چیز آپ لے کے بچے کو دے رہے ہیں, یہ آپ کا اعتماد ہے, اور وہ جو ان کمپنیوں کی چیزیں آپ لے کے بچوں کو دیتے ہیں وہ کمپنیاں آپ کی احسان مند ہیں کہ آپ ان پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں. اتنا اعتماد آپ, ہم لوگ اتنا اعتماد اپنے سگے رشتہ داروں پہ نہیں کرتے جتنا اعتماد ان کمپنیوں پہ ہم کرتے ہیں کہ جو ہمارے مخلص ہیں اور ہمارے لیے اچھی چیزیں بنا کر ہمیں ہمارے بچوں کو کھلانے کے لیے دی جا رہی ہیں. عزیزان محترم, غور کرنے کی ضرورت ہے. بس ایک نقطہ غذا کے بارے میں جس کو قرآن نے ذکر کیا, اور قرآن نے بہت بڑی دھمکی دی ہے اس کے اندر, اس غذا کے اس حصے کے بارے میں, جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 118 اور 121 ہے, 118 اور 121. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ, اے ایمان والو اس ذبیحے کو کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے, اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ کھاؤ उस जानवर का गोश्त खाओ जिसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया है। अब 121 में अल्लाह क्या कह रहा है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़्कर इस्मुल्लाहि अलैह वइन्नहु लफिस्क, और उस ज़बीहे से मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। क्यों ना खाओ, क्योंकि वइन्नहु लफिस्क, ये फिस्क है। ये अगर तुम जो जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया वो खाओगे तो ये फिस्क है। फिस्क क्या है? फिस्क ये है, शरीयत को मानता हूँ, शरीयत की नहीं मानता, ये फिस्क है। अगर हम वो खा लें, अगर हम वो गोश्त खा लें, हम वो चिकन खा लें कि जिसको ज़िबा करते वक़्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो उस चिकन को खाने से हमारे अंदर जो एनर्जी पैदा होगी वो एनर्जी कौन सी पैदा होगी? वो ईमान वाली नहीं होगी, वो फिस्क वाली एनर्जी पैदा होगी। हम आसानी से गुनाह कर सकेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त घबराहट नहीं महसूस होगी, क्योंकि जो हमने खाया था उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। लिहाजा कम से कम इसका लिहाज ज़रूर करें। बीफ और मटन वो मसबा खाने में स्लाटर हाउस में ज़िबा होता है, और पाकिस्तान में उसका कानून है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट और डॉक्टर होते हैं कि जो उसको टेस्ट करके उसके बाद तसल्ली करके उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं। अगर हम उस पर तकिया करें बीफ और मटन में ज़्यादा मुश्किल नहीं बनेगी, लेकिन जो चिकन हम लोग खा रहे हैं अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो हर दुकान पर ज़िबा होता है। इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर का भी अंदाज़ा आपको होगा, 80% से ज़ायद चिकन ज़िबा करने वाले कोई अल्लाह का नाम नहीं लेते, कोई क़िबला रुख का ख्याल नहीं रखते। आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा है, अगर जानवर को ज़िबा करते वक़्त क़िबला रुख न किया गया तो वो जानवर हराम है। यह आयतुल्ला सिस्तानी का तौज़ीहुल मसाइल के अंदर फतवा है, जदीद मसाइल में नहीं है, जो तौज़ीह है उसके अंदर है। अगर क़िबला रुख नहीं किया है तो हराम है जानवर। अब क़िबला रुख नहीं किया है, मुर्गी हम शौक से ज़िबा करा के लाए हैं, बड़ा ज़बरदस्त घर में पकाया गया है, पेट भर के हमने खाया है, अगले दिन सोच रहे होते हैं पता नहीं आज सुबह की नमाज़ क्यों कज़ा हो गई। जनाब, बग़ैर नाम खुदा के ज़िबा होने जानवर का गोश्त खाया था, उसने ज़ाहिर है कि आपको तो थपकियाँ दे दे के सुलाया है सुबह के टाइम पर, उसने कहा आपको जागने देना है। लिहाजा इस तरह मुतवज्जे रहें। अभी मैं अगले मरहले में आपको दाखिल नहीं कर रहा, मैं अभी ये नहीं कह रहा आपसे कि आप चिकन ना खाएँ, कह नहीं रहा, बाकी आपकी मर्ज़ी है ना खाएँ। तो अभी सिर्फ ये कह रहा हूँ जो चिकन आपके घर में आता है उसके बारे में फल यंदुल इंसान इला ताआम, आपको चाहिए कि गौर करें, खुद जाएं, खड़े हों, उसे बताएं, क़िबला रुख करवाएं और नाम खुदा लेकर ज़िबा करवाएं, उसके बाद वो गोश्त अपने घर ले जाएं, वो चिकन, वो गोश्त अपने बच्चों को खिलाएं। तस्दीक ज़रूर करें, खुद अपने आंखों से जाकर करवाएं, इंशाल्लाह इसके नतायज आप जो देखेंगे वो खूबसूरत होंगे। बाकी अगर हम तरबियत औलाद में अगले मरहले में दाखिल हो गए तो तब हम आपको चिकन के बारे में और दीगर खाने पीने की चीज़ों के बारे में कि जो नहीं खिलानी चाहिए वो अगले मरहले में इंशाल्लाह आपसे उस पर बात होगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगले मरहले से मुराद कल की मजलिस नहीं है, अगले मरहले से मुराद अगले चंद सालों में जब हम अगले मरहले में दाखिल होंगे, अंदाज़ा होगा कि सबकी तरबियत की तरफ तवज्जो है, तब हम उस तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बहुत बड़ा नक्स है, एक बहुत बड़ी खामी है जो अमूमन हर घर में होती है, या कम से कम उन घरों में कि जहाँ बच्चों की केयर बहुत की जाती है, बच्चों का ख्याल बहुत रखा जाता है। क्या होता है, बच्चे को कोई जिम्मेदारी नहीं देते, बच्चे से कोई काम नहीं करवाते, बच्चे से कोई काम नहीं करवाएंगे, बच्ची से हम काम नहीं करवाएंगे पढ़ाई लिखाई या कोई भी और बहाना बनाकर, जबकि तरबियत का हिस्सा है। छोटे से छोटा आपका 2 साल का बच्चा, जो 2 साल का बच्चा आपका 2 साल का हो गया, अब उसको छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ देना शुरू कर दो उसकी साइज़ के हिसाब से जो वो संभाल सके। अब आपने ज़िम्मेदारी दे दी, उसको कोई काम दिखा दिया, मतलब कोई चीज़ वहाँ से उठा के ला रहा है, 7 पड़ी चीज़ उठा के दे दे, यहाँ से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं। ये काम प्रैक्टिकली जापान में होता है, जापान में 4 साल 5 साल के बच्चे को वो टारगेट्स देते हैं, शुरू से तो छोटे छोटे कामों से आदत करवाते हैं, आदि करवाते हैं, उसके बाद बाकायदा इनको मार्केट भेजते हैं। छोटा बच्चा है, 7 साल का बच्चा था, उसकी 4 साल की बहन है, अब उसे टारगेट दिया है कि मार्केट में किसी बड़े स्टोर में जाना है, वहाँ से ख़रीदारी करनी है और वो लेके वापस घर आना है। उसके बाद शायद YouTube पे मौजूद हो, आप इसको सर्च करें जाके। उसके बाद क्या करते हैं ये, ख़ुद या किसी दूर के रिश्तेदार को जिसको बच्चे जानते ना हो, उसको कैमरा दिया हुआ है और वो अब पीछे दूर से इनकी निगरानी कर रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं। अब ये पूरा आधा घंटे का एक पूरा प्रोसेस है। ये गए दुकान पे, उन्होंने चीज़ ली, अब चीज़ जो वालदेन ने कही थी वो वज़नी थी। अब दोनों बैठ के सोच रहे हैं, बहन भाई दोनों, और कोई वहाँ मुशावरत करने वाला कोई नहीं है। दोनों ने सोचा, आपस में हल ढूंढ लिया, वापस जाके ढूंढा तो वहाँ ट्राली उनको मिल गई जिसके ऊपर चीज़ें रख के लेके जाते हैं। ट्राली ख़रीदी, वज़नी चीज़ के ऊपर रखा और लेके आया। रास्ते में बहन कहती मैं थक गई, बहन को भी ट्राली पे बिठाया। 7 साल के बच्चे ये काम कर रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं और वो जो वीडियो बनाने वाले वो दूर से बना रहे हैं। रास्ते में आके अब बहन को भी बिठाया तो वज़न ज़्यादा हो गया और वो ट्राली का जो टायर है वो उतर जाता है, उतर गया तो दोनों बैठ के रोते हैं, बहन भी रोती है, बच्चा भी रोता है। अब वो दूर खड़ा है, वीडियो बना रहा है, करीब नहीं जा रहा, करने दे रहे जो कर रो रहे हैं, काफ़ी देर रोते रहे। उसके बाद अब सोचा रोने से तो हल होने वाला नहीं है, खुद उठ के टायर को जोड़ने की कोशिश की उन्होंने, कोई से धागा उठाया, कोई चीज़ उठाई, और बिलआखिर चंद घंटों की मेहनत के बाद शाम होते होते दोनों बहन भाई घर पहुंच गए उस पूरे प्रोसेस को। अच्छा, इससे हुआ क्या, खुद गए, एक तो जो चीज़ उठानी थी, उसके बाद खुद उनके दिमाग ने काम किया कि ये उठा के तो नहीं ले जा सकते, ट्राली खरीदी। फिर रास्ते में बहन थक गई, उसे बिठा दिया, उसको भी लेके आ रहे हैं। टायर टूट गया तो बच्चों का तकाजा था, रो पड़े, लेकिन आंसू पहुँचे, उसके बाद जाके टायर ठीक किया, खुद ठीक किए और लेके दोबारा घर पहुँचा दिया। सफ़र ये पूरा किया है और इसके अंदर आने वाली मुश्किल को खुद फेस किया है। अगर आप अपने बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ देंगे तो आपके बच्चे कम उम्र में ही मजबूत जहन और मजबूत इरादों के मालिक हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ का लिहाज करना है, वो बहुत ज़रूरी है। आपने काम दे दिया है, अब ऐन मुमकिन है कि वो उसको सही तरह करें नहीं, ख़राब कर दें। अब ख़राब करने पे आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, कोई बात नहीं, आपको बर्दाश्त करना होगा, 2-3-4 दफ़ा आप बर्दाश्त करें, उसके बाद उसमें मेच्योरिटी आएगी, वो बेहतरीन काम करेगा। अगर ये आपने कर लिया तो ये बच्चे वो बनेंगे कि कभी भी इनको अपनी ज़िंदगी में किसी माली मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी उठाने वालों में से हैं, आसानी से ज़िम्मेदारी उठाएंगे। हम एक वैसे तो आम लफ्ज़ है, थोड़ा सा बाजारी लफ्ज़ है, लेकिन है इसी तरह की बात। अमूमन पंगा लेने वाले नहीं होते लोग, क्योंकि घबरा जाते हैं ना बंदा, पता नहीं क्या हो जाएगा आगे से, लेकिन कुछ ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में, दीन की ज़ुबान में तवक्कुल कहते हैं, तवक्कुल करने वाले। अगर आप छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दें तो बच्चों के अंदर तवक्कुल की सिफत पैदा हो जाती है, फिर वो बड़े बड़े मार्कों में कूद पड़ते हैं, फिर वो घबराते नहीं हैं, फिर वो कैलकुलेशन नहीं करते बैठ के। करबला में पहुंचने के लिए एक ऐसा हौसला और जज्बा चाहिए, ऐसा जज्बा कि इंसान का घर, बीवी, बच्चे उसे रोक ना सकें। ये जो कैफियत होती है, ये अगर बचपन से आप जिम्मेदारियां देकर बच्चे पर एतमाद करें तब ये कैफियत पैदा होती है, तब वो आगे बढ़ता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम, याद रखिएगा 10 दिन के इस अशरे में 9 मजालिस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि हम तरबियत औलाद के पूरे सिस्टम को, निज़ाम को बयान कर सकें। ये मजालिस जो होती हैं, मजलिस इसलिए होती है कि आपके सामने एक मौजू को खोला जाए, उसकी अहमियत तक आपको पहुंचा दिया जाए, उसके बाद बाकी सारा साल पड़ा है जिसके बाद आपने इसको समझना है, इसके पीछे लगना है, इस मौजू को हज़म करने के लिए कोशिश करनी है। अगर आप ये समझ लें कि इन्हीं 9 मजालिस के अंदर ही सारी बातें मुकम्मल हो जाएंगी तो ये मुमकिन नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। لہٰذا یہ صرف ایک تشویقی ہے اور آپ کی موضوع تک رسائی کرنے کی کوشش ہے اور موضوع کی اہمیت اور ضرورت آپ تک منتقل کرنے کی کوشش ہے. ہم ضرورت اور اہمیت منتقل کریں گے. اگلا پورا سال آپ کے پاس ہے کہ اس موضوع پر جدوجہد کریں, کوشش کریں, سیکھیں, پوچھیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جو قرآن کا حکم ہے, اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس سے پوچھ لو کہ جو جانتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس ایک نقطہ اور عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں. بچے کو وعدہ وفا کرنے والا کیسا بنایا جاتا ہے؟ یعنی آپ کا بچہ ایسا ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. اسی طرح بچے کو سخی کیسے بناتے ہیں, کنجوس نہ ہو, کیسے اس کو سخی بنایا جائے؟ ایفا عہد کے لیے, وعدہ پورا کرنے کے لیے اس کا طریقہ سادہ ہے. آپ بچے سے کبھی بھی وہ وعدہ نہ کریں جو آپ پورا نہیں کر سکتے. آپ آفس کے لیے نکل رہے ہیں, بچہ آ گیا, آپ لیٹ ہو رہے ہیں, بابا آج میرے لیے فلاں چیز لائیں گے, آپ لیٹ ہو رہے ہیں, آپ جہاں چیز پہ لیٹ لے آؤں گا. آفس گئے, آپ بھول گئے, واپس آپ خالی آئے, اب بچہ سارا دن انتظار کر رہا ہے. اسکول گیا, اس کے ذہن میں چل رہا ہے بابا سے یہ کہ وہ لے کے آ رہے ہیں. شام کو آپ آئے, بابا میری چیز, او یار بھول گئے. صبح آپ نے کہا تھا لے آؤں گا, اب آپ کو بھول گیا. ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ میں تو وہ آپ سے کچھ کہے نہیں, لیکن اس کے اندر آ گیا کہ وعدہ کرنا اور اس کے بعد اس کو توڑنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. بس آپ یہ کہہ دیں میں بھول گیا. کوفی بنانے کا کام, کوفی ہے نا وعدہ خلاف, وعدہ توڑنے والے کو کوفی کہتے ہیں. کوفہ والوں نے وعدہ توڑا. کوفی ہم تیار کر رہے ہوتے اپنے گھر میں اپنے رویے سے. جناب مسلم کے دونوں بچے, جناب مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے 9 سال 11 سال یہ عمر ہے, قاضی شرعہ نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی تھی. قاضی شرعہ جو کوفہ کا قاضی ہے, حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ اس کی دوستی تھی کسی زمانے میں. جب مولا علی علیہ السلام نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تھا اس وقت قاضی شرعہ اور جناب مسلم دوست تھے آپس. اس دوستی کی وجہ سے یہ جب پہنچے ہیں تو اس نے پناہ دی. لیکن جب یہ دونوں بچے اس کے ہاتھ سے نکلنے لگے, اس نے بھجوانے کی کوشش کی مدینہ, لیکن رستے میں بچے گرفتار ہو گئے. جب یہ اس کے گھر سے نکل رہے تھے تو قاضی شرعہ نے دونوں بچوں سے کہا, بیٹا اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے کس کے گھر میں پناہ لی تھی تو میرا نام نہیں بتانا ہے. بچوں نے کہا ہم نہیں بتائیں گے. کہتا ہے وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں بتائیں گے. 9 سال اور 11 سال کا بچہ وعدہ کر رہا ہے قاضی شرعہ سے کہ ہم آپ کا نام نہیں بتائیں گے. گرفتار ہو گئے, زندان میں قید کیا, اور بکیر بن حمران لعین اس نے ان بچوں پہ تشدد کیا ہے. ایک سوال پوچھتا تھا, صرف ایک سوال, یہ بتاؤ کوفہ میں کس کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے؟ چپ, کچھ نہیں کہتا, نہیں بتایا. الگ الگ دونوں بھائیوں کو الگ الگ قید میں رکھا زندان کی تاریکی میں. چھوٹے کو ایک ایسے قیدی, بڑے قیدی کے ساتھ قید کیا جس کی شکل بہت وحشتناک تھی, اور اس قیدی سے کہا کہ اس بچے کو ڈراؤ تاکہ یہ بتائے کہ کس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. نہیں بتایا بچوں نے. مشکور جو اس قید خانے کا داروغہ تھا, اس نے دونوں بچوں سے کہا, بچوں مجھے بھی پتہ ہے کہ تم کس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, تم بتا کر اپنی جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ بڑا کہتا ہے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو مشکور ذرا جلا کر کہتا ہے, وعدہ قاضی شرعہ نے تمہارے چچا حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا, تم اس کے وعدے کی بات کرتے ہو؟ تو دونوں بچے کہتے ہیں, مشکور شاید تم بھول رہے ہو کہ ہماری رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہے. اور دونوں بچے کہتے ہیں ہم نے اپنے گھروں میں جو سب سے پہلا درس سیکھا ہے وہ وعدہ وفا کرنے کا سیکھا ہے. کیسے سیکھا ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی ہے. مذاق میں بھی جھوٹا وعدہ نہیں کرنا ہے بچوں سے. اگر آپ جھوٹا وعدہ کریں گے آپ کا بچہ بعد میں وعدہ خلاف بنے گا. ایفائے عہد بچے میں پیدا کرنا ہے تو کبھی بھی اس سے وہ بات نہ کریں جو آپ پوری نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو آپ کا کاروبار, آپ کی نوکری جو بھی ہو, اسے داؤ پہ لگا دیں. نہیں, آپ نے کمٹمنٹ بچے کے ساتھ کی, جا کر پوری کریں. جو اس کے ساتھ کال کیا تھا اسے پورا کریں. اگر ایسا کریں گے اور اس کے ساتھ یہی سلوک مستقل ہوگا تو آپ کے بچے کے اندر بھی یہ صلاحیت آ جائے گی. وعدہ کرے گا تو موت آ جائے تب بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا, وفادار تب بنے گا. لہٰذا اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عزاداروں, آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے, 6 محرم. آج کا دن حضرت علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے. آغا پنہیان کا ایک جملہ ہے, کہتے ہیں جب میں نے حج کی تاریخ پڑھی اور کربلا کی تاریخ پڑھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور پھر میرے دل نے خود ہی اس کا جواب بھی دیا. سوال کیا آیا؟ میں نے کہا خدایا یہ کیا ہے کہ حاجرہ کا اسماعیل اگر پاؤں رگڑتا ہے, ایریاں رگڑتا ہے تو اس کے لیے زمزم جاری ہوتا ہے, لیکن حسین کا اصغر اگر پیاسا ہوتا ہے, پیاس سے بلکتا ہے تو اصغر کے لیے زمزم جاری نہیں ہوتا. کہتے ہیں میرے دل نے خود ہی جواب دیا, کہا اسماعیل کا زمزم صرف مکہ میں نکلا ہے کہ جو وہاں جا کر پی سکتے ہیں. کہا حسین کے اصغر کا زمزم سبیل حسین کے نام پر پلائے جانے والا پانی ہے. کہا تم سبیل پوری دنیا کے ہر گلی کوچے میں, ہر محلے میں, ہر شہر میں, ہر قریے میں, ہر دیہات میں, ہر بستی میں, اور بعض اوقات ہر گھر میں حسین کے اصغر کا زمزم دستیاب ہے. عزادارو, حسین کے اصغر کا زمزم پی رہے ہیں ہم. کربلا میں قربانی دینے والی ماؤں کی عظیم قربانی ہے, لیکن سب سے بڑی قربانی جناب رباب کی ہے. امام حسین علیہ السلام کا ایک شعر ہے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں, میں جانتا ہوں, اس شعر کا ترجمہ یہ ہے, میں جانتا ہوں کہ شاید یہ بات عجیب لگے اور میرے اوپر حیرت کا اظہار کرے کوئی, لیکن میں کیا کروں, میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہوں میں اس گھر میں رہنے کو پسند کرتا ہوں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ازواج میں سے صرف جناب رباب موجود تھی, جناب ام رباب موجود تھی, اور کوئی زوجہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی موجود نہیں تھی. نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا, نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا, اے شام غریباں بڑا حساس ہے اصغر, زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ, زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ, وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر. نہیں بھولی اصغر کو. جب امام حسین نے آ کر بتا اصغر کی شہادت کی خبر دی ہے نا, کوئی گلہ نہیں کیا حسین ابن علی سے, کوئی شکوہ نہیں کیا ہے, بس ایک کام کیا ہے, خیمے سے نکلی ہیں اور آ کر دھوپ میں بیٹھ گئی ہیں, اور کوئی گلہ نہیں کیا, بس دھوپ میں بیٹھ گئی ہیں. اور یہ دھوپ میں بیٹھنا زندگی کے آخر تک رہا ہے رباب کے ساتھ. اور جب امام سجاد علیہ السلام نے عمر سعد لعین کے قتل کے بعد جب خبر مل گئی اور آئے جناب زینب و امام سجاد مل کے جناب رباب کے ساتھ پاس آئے ہیں, ریاحین الشریعہ کتاب ہے آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی نے اس میں جناب رباب کے بارے میں تفصیلات لکھی, آئے جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام آ کر کہا, اماں عمر سعد مارا گیا ہے, اصغر کا قاتل حرملہ بھی مارا گیا ہے, شمر بھی مارا گیا ہے, اب آپ دھوپ چھوڑ دیں, چھاؤں میں آ جائیے, ٹھنڈا پانی بھی پی لیجئے. جناب رباب کہتی ہیں, سجاد جو کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے اصرار مت کرو, میں نے حسین کے لاشے کو آخر تک دھوپ میں پڑا دیکھا ہے, میں حسین سے وعدہ کر چکی تھی کہ اس کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، سجاد میرا اصغر پیاسا شہید ہوا ہے۔ امام سجاد نے کہا، اماں ہر دفعہ آپ کی بات مانی ہے، آج میں امام وقت کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں کہ اب آپ چھاؤں میں آ جائیں۔ ایک دفعہ سجاد نے جب کہا کہ امام وقت کا حکم ہے، عزاداروں، عمر رباب نے کربلا کی طرف منہ کر کے کہا، اے میرے مولا و آقا مجھے معاف کیجئے گا، آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن امام وقت کا حکم ہے، رباب چھاؤں کی طرف جا رہی ہے۔ عزاداروں، ایک طرف سے جناب زینب نے سہارا دیا ہے، ایک طرف سے امام سجاد نے سہارا دیا ہے، چند قدم چلی ہیں، چھاؤں تک نہیں پہنچی تھی، دھوپ میں ہی رباب کی روح پرواز کر گئی ہے، حسین سے کیا ہوا وعدہ نبھا کر رباب گئی ہے۔ اجرکم اللہ، آج ہم رباب کے اصغر کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے ہوں گے، دودھ پینے والے بچوں کو دیکھا ہوگا۔ عزاداروں، بس دو تین جملے عرض کرتا ہوں، ایسا ظلم کیا ہوا تھا کربلا میں؟ واقعہ کربلا گزر چکا، شام کے قید سے واپس مدینے آ چکے ہیں، چار پانچ سال گزر چکے ہیں۔ منہال ایک صحابی ہے، مدینے آیا امام سجاد سے ملاقات کرنے کے لیے، اس نے امام سجاد کو خبر دکھا، مولا مختار نے قیام کیا ہے کوفہ میں اور ایک ایک کر کے قاتلان حسین ابن علی کا سر قلم کر رہا ہے، انتقام لے رہے حسین ابن علی کا۔ جب اس نے کہا نا قاتلان حسین کے امتحان، اس کو قتل کر رہے، انتقام لے رہے، منہال سے امام سجاد نے پوچھا، منہال کیا ہرملہ بھی مارا گیا ہے؟ کروا کے کربلا کو پانچ سال ہو گئے، کیا ہرملہ مارا گیا ہے؟ منہال نے کہا، نہیں مولا ابھی تک مارا نہیں گیا، اس کی خبر میں نے نہیں سنی۔ واپس آیا، مختار سے ملاقات ہوئی، منہال نے کہا، مدینے سے آیا ہوں، مختار نے کہا مولا سے ملاقات ہوئی؟ کہا ملاقات ہوئی۔ کہا مولا نے کچھ کہا؟ کہا ہاں، مولا نے یہ پوچھا کیا ہرملہ مارا گیا ہے؟ یہ ہرملہ جب پکڑا گیا، مختار نے اس سے کہا، اے ملعون تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جو میرا مولا آج بھی تیرے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ پھر ہرملہ نے جو اپنا کام بتایا، کیا کام کیا ہرملہ نے؟ تنہا رہ گئے مولا حسین کربلا میں، صدا حل من ناصری ینصرنا بلند کی، حل من ناصری ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ عزاداروں، حسین کی صدا استغاثہ بلند ہوتی ہے، خیام سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ واپس آئے، آ کر کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آقا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، آپ نے صدا حل من بلند کی ہے، اصغر خود کو جھولے سے گرا رہے ہیں۔ میں کہوں شاید اصغر اپنی زبان میں یہ کہہ رہے ہوں، بابا جب تک اصغر زندہ ہے کیوں مددگار ڈھونڈ رہے ہیں؟ بابا آپ کا اصغر ابھی باقی ہے، ایک سپاہی آپ کا ابھی خیموں میں موجود ہے۔ عزاداروں، مولا حسین اصغر کو لے کر چلے، گود میں بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب آپ میں سے جس باپ نے بھی اپنے چھ ماہ کے بچے کو گود میں اٹھایا ہوگا، بچہ گود میں ہوتا ہے باپ کی تو کیا کرتا ہے، اصغر نے یقیناً مولا حسین کے کبھی انگوٹھے کو پکڑا ہوگا، کبھی چہرے پر ہاتھ پھیرا ہوگا، کبھی آنکھیں کھول کے بابا کو دیکھا ہوگا، کبھی مسکرا کے اپنے باپ کی طرف دیکھا ہوگا۔ لے کر آئے اشکیا کے پاس، بس دو جملے عرض کرنے ہیں، ایک دفعہ جب پانی کا سوال کیا ہے، خود اشکیا میں پھوٹ پڑنے لگی تھی، کوئی کہہ رہا تھا پانی پلا دو، بچے کو پانی پلانے میں کیا مشکل ہے؟ عزاداروں، یہ ہرملہ نے جو کام کیا جو سید سجاد کو یاد تھا۔ عزاداروں، ہرملہ نے تیر جوڑا، کون سا تیر؟ تیر سے شعبے جوڑا۔ اور اب ایک عرض کرنے دے مجھے، عرب میں تیر استعمال کیا جاتا ہے جسم میں پیوست ہونے کے لیے، تیر وہ ہتھیار ہے کہ جو بدن میں پیوست ہو جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا وہ تیر ہے جو ایسے کو لگا ہے کہ جو بدن میں پیوست نہیں ہوا ہے۔ مقتل میں جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، ہرملہ کا تیر چلا، اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوا۔ مولا حسین کے ہاتھوں میں بچہ الٹا ہے، حسین کے ہاتھوں میں اصغر کا خون آیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا حسین نے زمین پر گرانا چاہا، زمین نے صدا دی، مولا اگر اصغر کا خون زمین پر آئے گا مولا اصغر کا خون زمین پر آئے گا، زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، آسمان کی طرف خون کو پھینک دیا، عزادارو آسمان کی طرف اچھالا ہے خون کو. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں ایک قطرہ خون کا واپس نہیں آیا. حسین گریہ کر رہے ہیں، اچانک کسی ندا دینے والے نے ندا دی، اے حسین اس بچے کو لا دیجئے، اس بچے کو واپس کیجئے، جنت میں دائی کا انتظام ہو چکا ہے، بچے کو سنبھالنے کا انتظام ہو چکا ہے. عزادارو بس دو جملے مصائب اور شہادت کے عرض کرنے ہیں. لے کر آئے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اکبر کے جنازے کو اٹھا کر لانے میں اتنی مشکل نہیں ہوئی تھی، قاسم کا جنازہ لے کر آنے میں اتنی مشکل نہیں ہوئی تھی، عجیب جنازہ ہے. حسین کبھی ایک قدم خیام کی طرف بڑھتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، 7 دفعہ آگے بڑھے ہیں، 7 دفعہ پیچھے ہٹے ہیں. خیام میں اصغر کو لے جانے کی ہمت نہیں پائی، عزادارو خیام کے پچھلی طرف لے کر آئے، ذوالفقار سے کربلا کی تپتی ریت کو ہٹا کر اصغر کی ننی سی قبر کھودی ہے. عزادارو نہ جانے کیسے حسین نے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر لٹا دیا. بس اب وہ جملہ سنیے گا، اب اصغر کی تدفین شروع ہو گئی ہے، حسین کی آنکھیں اصغر کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں، حسین اصغر کے جنازے پہ ریت ڈال رہے ہیں، سینے تک ریت ڈالی، آنکھیں اصغر کے چہرے کی طرف. لیکن جب اصغر کا چہرہ چھپانا تھا، حسین نے ابا میں اپنا چہرہ چھپا لیا، اصغر کو دفن کر دیا. عزادارو ہر کربلا کا شہید ذبح ہوا ہے، ذبح ہوا ہے، ایک دفعہ ذبح ہوا ہے. یہ رباب کے اصغر کی غربت ہے. 11 محرم کو جب سرو کو لے جانے کی بات ہوئی، عمر سعد نے کہا بنی ہاشم کے 18 سر ہونے چاہیے، ایک سر کم ہے. ہرملا نے کہا جس کو میں نے تیر مارا تھا اس کا سر نہیں ہے. عزادارو کہا سر تلاش کرو، کسی نے بتایا حسین خیام کے پچھلی طرف گئے تھے، کہا اب جا کر اصغر کا جنازہ نکالنا ہے. عزادارو آخری جملہ کہوں، اب آ کر اصغر کا جنازہ نکالنے والے ہیں. کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی ہے، کوئی کسی نے بغل اٹھایا، اٹھا کر کربلا کی زمین میں گاڑنے لگے، گاڑنے لگے. عزادارو نہ جانے رباب کی کیا حالت ہوگی، ایک دفعہ ایک نیزہ زمین میں لگا، کربلا کی زمین ہلی.
لعنت الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.